السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الصف. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں. سورۃ صف کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں پس منظر اور اس کا شان نزول. سورۃ صف مدنی سورت ہے، 14 آیات ہیں، 2 رکو ہے، اور اس کو دراصل 6 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے. پچھلی جو صورتیں تھیں اس سے اس کا جو کتابی ربط ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مجادلہ، حشر اور ممتحنہ میں منافقین کی سرگرمیوں کا ذکر تھا، اور یہاں اس سورت الصف میں انہیں تاکید کی جا رہی ہے یا نصیحت کی جا رہی ہے کہ گفتار کا غازی بننے کی بجائے کردار کے غازی بنے، اور اللہ کے سچے اور مخلص مددگار انصار اللہ بننے کی دعوت دی گئی ہے. اور اس صورت میں دراصل غلب دین کی بشارت دی گئی ہے کہ اگر غلب دین تمہیں چاہیے تو اس کے لیے جو نسخہ ہے، جو نسخہ تجویز کیا گیا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہوگا، وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد. سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند تمہیں ایک ہونا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا جو لفظ آیا اس میں، لیظہرہ علی الدین کلی، تو یہ اظہار دین کی جو بات کی گئی ہے وہ 2 دفعہ اس میں استعمال ہوا ہے اتنی چھوٹی صورت میں. اور پھر الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان میں، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا دین کا ہم نے جو معنی پڑھا تھا، یہ جو لفظ اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے، اس کے معنی تھے حاکمیت، محکومیت، قانون، جزا و سزا، یہ ساری چیزیں. یہاں پر الدین آیا ہے تو الدین سے مراد دراصل حاکمیت، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہو اور اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا قانون چلے گا، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی چلے گی، پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلنا چاہیے. اور اسی لیے کہا کہ تاکہ لیظہرہ علی الدین کلی، کہ اللہ تعالیٰ تمام جن سے دین پر اسلام کو غالب کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ غلبہ اور قوت کس کے ہو، اسلام کی ہو. اور اس کا زمانۂ نزول ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جنگ احد 3 شوال میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد تقریباً جب مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے کہ کیا وہ ریزنز تھے، کیا وہ اسباب تھے جس کی بنا پر جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. اصل مومنین کو جہاد میں ثابت قدمی کی ضرورت تھی، امیر کی اطاعت کی ضرورت تھی، آپس میں اتحاد اور اتفاق، اور ایسی منظم صف بندی کی ضرورت تھی جس کی بنا پر دشمن ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے، دشمن ان کے بیچ دراڑ نہ ڈال سکے. اور یہ اسی وقت پاسبل تھا جب مسلمان سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ایک ہو جائیں اور کفار اور منافقین سے جنگ کریں. تو میدان جہاد میں اور میدان جہاد کے لیے جن اوصاف کی ضرورت ہے، یہ جن اوصاف کی ضرورت تھی اس کی اس میں تعلیم دی گئی ہے، اس کی تربیت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اگر چاہیے کہ وہ غلبہ چاہتے ہوں، مسلمان اگر اپنے دین کو سربلند کرنا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے ان کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنا ہوگا. اور صرف آپس کا اتحاد اور اتفاق ہی کافی نہیں ہے، بلکہ منظم صف بندی. یہ بہت اہم لفظ ہے کیونکہ یہاں سورہ صف کا نام ہی الصف جو ہے، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ہمیں اس طرح سے منظم طریقے سے کام کرنا ہوگا، بہت ہی پری پلان. آپ دیکھیں کہ کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے پہلے پلاننگ کی جاتی، اور آج کے دور میں تو اس کا اتنا زیادہ زور ہے، اسی پر زور صرف کیا جا رہا ہے کہ پہلے پلاننگ، جتنی اچھی پلاننگ ہوگی وہ کام اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا. اور پھر مومن کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے نا، یعنی مومن کوئی بھی کام جو کرتا ہے ایکچولی وہ توکل اللہ کی ذات پر کرتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے تو اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. تو پہلے تو ہمیں بہت زیادہ بہتر طریقے سے منظم پلاننگ کرنی ہوگی. تو یہ بات ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں جب 50 سال کے بعد ایک منصوبہ جس کو کامیاب کروانا ہے یا کرنا ہے, اور 50 سال کے بعد جس کو اپلائی کرنا ہے, تو اس کی پلاننگ 50 سال پہلے سے ہو جاتی ہے. اگر ہم کفار اور منافقین کے بارے میں دیکھیں, یا کوئی ایسا بزنس مین جو کہ بہت کامیاب بزنس مین ہو, تو اس کی بھی ہم دیکھتے ہیں پلاننگ کہ اچھا وہ پہلے سے اندازے لگائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ایک چھوٹی سی شاپ بھی کہیں ڈالنی ہوتی تو لوگ پہلے سروے کرواتے ہیں کہ اچھا آس پاس کہیں اس کی شاپ تو نہیں ہے, یا ہمارا بزنس یہاں پر چلے گا یا ٹھپ ہو جائے گا. تو پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے. پلاننگ بھی کیسی ہونی چاہیے؟ منظم, آپس میں اتحاد اور اتفاق اگر ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن صرف اتحاد اور اتفاق سے بھی کچھ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے, ایک بہت بڑا گروپ ہے, بہت سارے لوگ مل گئے اور ان کا آپس میں بہت اتفاق اور اتحاد ہے, لیکن اتنا بڑا گروپ, اتنی بڑی بھیڑ کوئی کام نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں بھیڑ میں کچھ ہو سکتا ہے, بھیڑ سے سوائے ایک دوسرے کو دھکا لگنے کے, تکلیف دینے کے یا اسٹمپیڈ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو بہت بڑی بھیڑ کام نہیں کر سکتی جب تک کہ اس بھیڑ کو منظم نہ کیا جائے, اس بڑے گروپ کو منظم نہ کیا جائے, اس میں صف بندی نہ کی جائے. تو جب صف بندی کی جائے گی کہ ہم جب کام بانٹیں گے, ہم ایک کیو میں کھڑے ہوں گے, ہم ایک منظم طریقے سے کام کو کریں گے, تو آپ دیکھیں سب صحیح ہو جائے گا. آپ نے کبھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیکھا ہے؟ آپ کو سب کو اندازہ ہوگا, اور ہم میں سے ہر ایک کو اندازہ ہے, ہم سب خواتین ہیں, اور چاہے تو میں کہ یہ سسرال میں یا بہن بھائیوں کے ادھر ادھر کہیں نہ کہیں ہم کو اس کا پتہ چل ہی جاتا ہے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی گھر میں صحیح منتظم نہ ہو اور کوئی اس گھر کے نظم کو چلانے والا نہ ہو, تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ اچھا میرا کام دوسرا کوئی کر لے. اور پھر جوائنٹ فیملی میں یا جب ایک ساتھ زیادہ لوگ رہتے ہیں تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام فلاں کر لے گا, اور پھر وہ کام ہوتا نہیں ہے, ہر کوئی ایک دوسرے پر ڈالتے رہتا ہے اور ٹالتے رہتا ہے, ہے نا, ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ گھر میں افراتفری, کچن الٹا سیدھا پڑا ہے اور کام کچھ ہو نہیں پا رہا ہے, لوگ اتنے سارے ہیں گھر میں لیکن پھر بھی کام نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر اسی گھر میں صحیح منظم طریقے سے اس کو مینج کیا جائے, صحیح برابر صف بندی کی جائے, جس کی ذمہ داری اس کو دی جائے کہ اچھا ٹھیک ہے فلاں وقت کا کام فلاں کرے گا, ایک گھر میں 4-5 افراد ہوں, خواتین ہوں, تو ایک صبح کا ناشتہ فلاں بنائے گا, دوپہر کا کھانا یہ بنائے گا, رات کا کھانا وہ بنائے گا, ایک شخص کپڑے دھوئے گا, ایک شخص برتن دھوئے گا, اور ایک خاتون کچھ اور کام کرے گی. اگر اس طرح سے صف بندی کر دی جائے, گھر کو منظم کیا جائے, پلاننگ کی جائے کہ اچھا فلاں وقت کا کام فلاں کرے گا, تو یہ پلاننگ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہر کام اپنی جگہ درست ہوتا ہے, ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھاتا ہے, اور پھر وہ آج کا کام نہ کل پہ ٹلتا ہے, نہ اپنا کام کوئی دوسرے پر ڈالتا ہے, ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتا ہے اور کام سارا صحیح ہوتا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ جتنا منظم ہوگا کام, اتنا زیادہ اس میں خوبصورتی آئے گی, اتنے زیادہ کامیابی کے امکانات زیادہ رہیں گے. اور کامیابی ہو یا نہ ہو, مسلمان کو تو معلوم ہے کہ مسلمان کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے, چاہے دنیا میں بھلے ہی کامیابی نہ ہو. تو منظم کرنے کی ضرورت ہے. اگر دیکھیں کہ آپ اگر سب لوگوں کو ایک جگہ بلا رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پر ہمارے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں, اگر بہت سارے لوگ ایک جگہ آ گئے, آپ دیکھیں ایک ساتھ بہت زیادہ لوگ جمع ہونے سے بظاہر کچھ فائدہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے ہم کو لوگوں کو نظر آ گیا کہ اچھا اتنی بڑی تعداد تھی, لیکن اتنی بڑی تعداد کو آپ ایک ساتھ نہ مینج کر سکتے ہیں نہ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اس کو منظم کرنے کے لیے آپ کو دھیرے دھیرے ایک پروسیس چلانا ہوگا, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا ایک پروسیس چلایا, آپ تربیت کرتے رہے, تعلیم دیتے رہے اور ان کو منظم کرتے رہے. تو پھر وہ جب منظم کیا تو آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام نے کیا کام کیا, سبحان اللہ, پھر وہ لوگ انصار بن گئے, وہ مہاجر بنے, ایک دوسرے کی مدد کرنے والے, دین کے لیے آپس میں ان کا اتحاد اور اتفاق اس قدر تھا اور اتنی منظم ان لوگوں کی پلاننگ تھی کہ ماشاءاللہ سوچ کر, پڑھ کر اور دیکھ کر دل اور دماغ حیران ہو جاتے ہیں. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت کے وہ خانہ بدوش یا وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے, جن کو دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا, وہ دنیا کے امام اور سربراہ بن گئے. معمولی بات نہیں ہے, آپ دیکھیں کتنا بڑا انقلاب تھا یہ. تو یہ انقلاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے وہ منظم پلاننگ کی, انہوں نے ایک تنظیم کی صورت میں اس کو فارم کیا, اور پھر الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات پوری دنیا نے دیکھے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ. تو آپ دیکھیں ہم کو بھی منظم پلاننگ کی ضرورت ہے, آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو پہلے تو, اور پھر پلاننگ ہو, پری پلان ہم کوئی کام کریں, اور یہ دھیرے دھیرے پروسیس ہوگا، یعنی دھیرے دھیرے ہی یہ کام ہوگا، اچانک نہیں ہو جاتا، اچانک کہیں پر بھی انقلابات نہیں آتے ہیں، اس کے لیے ایک لمبی، ایک بہت لمبے پروسیس کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہم کو صبر سے کام بھی کرنا ہے اور صبر سے انتظار بھی کرنا ہے۔ ایکچولی اس کا جو مرکزی مضمون ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کون ہے جو اللہ کی راہ میں مدد کر سکتا ہے؟ تو سچے ایمان کے ساتھ مال اور جان کا جہاد کرو گے تو دنیا پر غالب آ جاؤ گے اور آخرت میں کامیاب بھی رہو گے۔ تو اب یہ سب، یہ صدا سب کے لیے ہے، آپ کے لیے، میرے لیے۔ میں اسے پڑھ رہی ہوں تو مجھے بھی اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ اچھا، اگر مجھے کوئی صدا دیتا ہے کہ اچھا کون ہے جو اللہ کی راہ میں مددگار بنتا ہے، تو میرا جواب ہو کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اور آپ سے اگر تقاضا کیا جائے تو آپ کا بھی جواب پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ حالانکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری مدد کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے، ہم سے کام لینے کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے مدد مانگ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے فوراً لبیک کہنا چاہیے اور فوراً سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے، جیسے کہ انصار نے کہا تھا۔ تو جو پہلا پیراگراف ہے آیت نمبر 1، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور غالب، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ عزیز اور حکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی وہی غالب ہونے والا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا کرائیٹیریا جو بتایا گیا ہے وہ ہے جہاد، کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو تمہیں پھر جہاد کر کے دکھانا پڑے گا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا پڑے گا، صرف زبانی دعوے نہیں چلے گے کہ اچھا ہم تو حاضر ہیں خدمت کے لیے، یا آپ جو کہیں ہم بندہ حکم کا منتظر ہے، ایسی باتیں نہیں چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، نہیں بلکہ کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اور تیسرے پیراگراف میں یہودیوں کی طرح اپنے رسول کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، تو اے مسلمانوں تم نہ کرو اپنے رسول کی نافرمانی۔ چوتھے پیراگراف میں اسلام کے غلبے کی بشارت ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بشارت کتنی جلد مسلمانوں کو، الحمدللہ اس کی خوشخبری مسلمانوں نے اپنی زندگی میں دیکھی، اس وقت صحابہ اکرام نے، اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم تو ابھی جس دور سے گزرے ہیں، یہ تو مغلوبی کا دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ وقت اور لائے گا انشاءاللہ کہ پھر اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ۔ پانچویں پیراگراف میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے چار شرطیں پیش کی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جب آیت آئے گی تب پڑھیں گے، آیت نمبر 10 سے 13 میں۔ اور چھٹے پیراگراف میں جہاد اور کامیابی کی دعوت نصرت جہاد، یعنی جہاد کے ذریعے سے ہی ہم کو اس پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے دنیا پر، اور یہی ہمارا اصل کام ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساری صورتیں آ رہی ہیں، یعنی 28ویں پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے بات شروع ہو رہی ہے، ہر سورہ کے آغاز میں سبحا سبحا۔ تو بعض اسکالرز نے ان کو مسبحات کا نام دیا ہے، کہ وہ صورتیں جس میں آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، اور سبحا کے معنی ہوتے ہیں ایکچولی فلوٹ کرنا۔ اور فلوٹ کرنے میں آپ دیکھیں کہ ایک چیز آتی ہے بیلنس، جیسے پرندے ہواؤں میں، خلا میں فلوٹ کرتے ہیں نا، یعنی ایک طرح سے بیلنس قائم رہتا ہے۔ تو دو معنی پائے جاتے ہیں، کہ تیرنا، اور دوسرا ہے وہ بیلنس کو قائم رکھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے۔ تو ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کی جو صفات ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایسا بیلنس قائم کیا ہے، اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ جو چیزیں اس نے پیدا کی، وہ جس طرح سے اس نے قائم کی ہیں، وہ اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ جیسے سورج ہے، چاند ہے، اپنی جگہ جیسے یہ نکلتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ اپنی اسی پوزیشن میں قائم ہے۔ سورج سے ہم سب جانتے ہیں دھوپ ہی ہمیں ملتی ہے، تمازت، دھوپ کی تمازت، گرمی، روشنی، سب کچھ ملتا ہے۔ چاند اپنی جس حالت میں پیدا کیا گیا تھا، اسی حالت میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، دنیا کو اس نے مینٹین بھی رکھا جیسے بنانا تھا، یہ کائنات بنائی، اس کائنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینٹین رکھا۔ تو یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو سبحا تسبیح کر رہی ہے یا تیر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا، یہ اس کی حکمت تھی کہ یہ دنیا کو بنائے، اس میں انسانوں کو پیدا کرے، اور انسانوں کو پھر آپشنلی ان کے پاس یہ آپشن خود رہے کہ اچھا وہ نیکی کا کام کرتے ہیں یا بدی کی طرف جاتے ہیں. تو انسان کو چوائس دی گئی، اس کو اختیار دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں دراصل. اور عزیز زبردست، قوت والا، غالب ہو کر رہنے والا، کئی اس کے معنی آتے ہیں. اب یہ تمام اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمانے کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے بہت ہی اہم بات ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو بات جو تم کرتے نہیں ہو. یہ چھوٹے سے جملے میں یقین جانیے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ایک طرح سے وارن کر دیا گیا ہے. یہ چھوٹی سی آیت ہمیں ڈرا دیتی ہے، دہلا دیتی ہے، اور اندر سے دل کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ڈر لگتا ہے یہ ساری آیت سے. اور ہو سکتا ہے کچھ عام سے لوگوں کو یہ بات کا احساس تک نہ ہو، لیکن جن کو بھی اس ذمہ داری کا احساس ہے ان کو اس آیت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم سب اس کے مخاطب ہیں، آپ اور میں، ہم سب. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبور مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، نہایت ہی ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک یہ بات کہ تم کہو وہ بات جو کرو نہیں. تغفر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس بات سے کہ ہم، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ صرف گفتار کے غازی بنے اور کردار کے غازی نہ بنے. تو کردار کے غازی بننے کے لیے کہا جا رہا ہے، گفتار کے غازی نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو قول و فعل کا تضاد ہے، ایکچولی یہ بہت ہی بری عادت ہے اور بہت بری خصلت ہے، جس کسی انسان میں پائی جاتی ہے اس کو سب کی نظروں سے گرا دیتی ہے. اب دیکھنا، انسان اپنے قول اور فعل سے پہچانا جاتا ہے، اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. تو ہم وہی بات کہیں جو کرنا ہمارے بس میں ہے، یا جو ہم کر سکتے ہیں، جو کرنے کی ہماری نیت ہے. بلا وجہ کی ڈینگے مارنا، بلا وجہ کی بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو تو نصیحت کرتے رہتا ہے کہ اچھا یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، تو پھر وہ دوسروں کی نظروں سے گر بھی جاتا ہے. تو لہٰذا خاص طور سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہی بات کہو جو تم کر سکتے ہو، ادروائز نہ کہو تو زیادہ بہتر ہے. تو جو بھی کام کرنا ہے، سوچ سمجھ کر کہو یا کرو. ایک اور ہم کو حدیث ملتی ہے، مسند احمد اور سنن ترمذی، کہ اس کی شان نزول میں جو واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پوچھنے چاہیے تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے، لیکن آپ کے پاس جا کر پوچھنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کام پسندیدہ ہیں کہ جو انسان جس چیز کا کمٹمنٹ کرے، اس کو نباہے، اس کو پورا کرے، یا اپنی طرف سے حت الامکان کوشش کرے نباہنے کی. بعض اوقات ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بہت آگے بڑھ بڑھ کر، بڑھ چڑھ کر بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو ندارت. اسی بنا پر مفسرین نے اس آیت کے پس منظر میں جو بات بتائی ہے، بہت سارے لوگوں کا اس میں ہمیں قول ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کے اقوال ملتے ہیں. ابن عباس یا قتادہ ہے اور دحاق ہے، ان کی تفسیر میں جو نوٹس ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہت بڑے بڑے وعدے کرتے تھے کہ اچھا جیسے ہی کچھ آپ کو موقع آئے گا جہاد کا یا کچھ اور دین کے راہ میں قربانی دینے کا، آپ دیکھ لیجئے گا ہم آپ کا کس طرح سے ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب موقع آتا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے. کچھ لوگ جنگ میں شامل تو ہوتے تھے اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، لیکن جنگ میں وہ کچھ کرتے نہیں تھے، خاص کام نہیں کرتے تھے. یا کچھ لوگ ہوتے تھے جنہوں نے کیا کرایا تو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے کہ ہم نے تو یہ کر دیا اور ہم نے تو وہ کر دیا. تو لہٰذا یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور یہ بھی خاص طور سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایمان لانے والوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور ویسے بھی آپ دیکھنا کہ یہ تو منافقین کی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ جب بھی بات کریں گے جھوٹ بولیں گے، وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے، امانت ان کے پاس رکھوائی جائے تو خیانت کریں گے. تو لہٰذا جو مومن ہوگا، جو سچا مومن ہوگا، سچا ایمان والا، سچے ایمان والا ہوگا، وہ کبھی بھی زبان سے وہ بات نہیں نکالے گا جو اس کو کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ کر کے دکھائے گا. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن پڑھنے والے، خصوصاً جو دین کے داعی ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے کردار پر بہت خاص نظر رکھنی ہے، اپنے قول و فعل کی تضاد سے ان کو بچنا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں. اب ایک انسان حد الامکان کوشش کرے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے. اب اس کے بعد ہو سکتا ہے انسان ہے تو غلطی ہو سکتی ہے, تو اس پر تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ نیت ہی انسان کی ہے کہ اچھا چلو, جیسے ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ بن گیا نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا کون دیتا لیتا ہے مہر, جتنا باندھنا ہے باندھ لو, یہ کہتے نا ہمارے یہاں. یہ کس نے دیکھا ہے, یہ کیا کرنا کیا ہے, کون دیکھتا ہے, بس جو کرنا ہے کر دو. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ اچھا کس نے دیکھا یا کون دیکھے گا یا کون دیکھتا ہے. ہم وہی کام کریں جو ہم کر سکتے ہوں, وہی کمٹمنٹ کریں جو نبھا سکتے ہوں. اور دین کی راہ میں کوئی کمٹمنٹ کیا تھا, کوئی ارادہ کیا تھا, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لیکچر سننے سے, قرآن کی کوئی آیت پڑھنے سے بعض اوقات ہم جذبات میں آتے ہیں, اور اس وقت پھر ہم دل میں بہت سارے پکے ارادے کر لیتے ہیں کہ اچھا ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہی تو چیز ہے, دراصل اسی سے منع کیا جا رہا ہے. تو ایک مومن کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو ارادہ کیا ہے دل میں, جو نیت کی ہے, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے تاکہ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں بتائی گئی ہیں, یا پھر چار صفتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے, اور جس میں کوئی ایک اس میں سے کوالٹی پائی جائے اس کے اندر اس درجے کا پھر نفاق ہوگا. اور نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے, اگر وہ کوئی ایک بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے, کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے, جب بولے تو جھوٹ بولے, اور جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کر جائے, اور جب لڑے تو اخلاق و دیانت کی حدیں توڑ ڈالے. یہ پکا منافق ہے. اور ایک اور حدیث میں تین نشانیاں جس میں بتائی گئی ہیں کہ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو, یہ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے, اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے, اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کر گزرے, تو وہ بھی منافق ہے. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے بنا پر پھر کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان جب کوئی نظر مانے تو اس کو اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو پورا کرے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی سے وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کرنا اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. اور اس آیت سے دراصل مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یہ وہ لوگ تھے منافقین کے, جب مشکل وقت آتا تھا مسلمانوں پر تو یہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. جیسے کہ سورہ نساء میں بھی آتا ہے, تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر. کہتے ہیں اے اللہ, ہم پر یہ وقت کیوں لکھ دیا, یعنی لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا, کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی. اسی طرح سے سورہ محمد بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے. مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا, تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. تو یہ دراصل جب کرنے کا وقت آتا تھا تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے, اور یہ منافقین تھے. اور ایکچولی یہی دراصل جو جہاد کے لیے جو اسپرٹ چاہیے, تو یہ اسپرٹ کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور, یہ چیز اس جذبے کو کمزور کر دیتی ہے. تو لہٰذا جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی تھیں اس کو دور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ زبان سے وہی بات کہو جو تم کرنے والے ہو, ادروائز نہیں. یہ ذمہ داری کا دراصل ہم کو احساس ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سے ہر چیز کا سوال کیا جائے گا. اگر ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے, کوئی نظر مانی ہے, تو وہ ہم کو پورا کرنا ہوگا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں. سبحان اللہ, بہت ہی پیاری آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں, وہ لوگ محبوب ہیں, یا ان سے اللہ سبحان تعالیٰ محبت کرتا ہے, یہ محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں ایک صف بستہ دیوار کی مانند لڑتے ہیں. ایک صف بستہ دیوار کی مانند جو کہ سیسہ پلائی ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے لڑتے ہیں. انہیں پہلی بات تو بتایا گیا کہ منظم, اور آپ دیکھیں کہ جو فرشتوں کی کوالٹی بھی بتائی گئی کہ فرشتے صف بستہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کام بجا لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. تو یہ صف بنانا یہ بھی دراصل ایک مومن ہونے کی نشانی ہے کہ ہر کام کو منظم طریقے سے کیا جائے, چاہے ہم کھانا کھانے بیٹھے ہوں, چاہے ہم پڑھائی کر رہے ہوں, چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں. تو صف بنا کر بیٹھنا اور یہ صف بنانا یا منظم طریقے سے کام کرنا, یہ دراصل پسندیدہ کام ہے. اور یہی کام, یہی کوالٹی مسلمانوں کے اندر درکار ہے. تو اللہ تعالی کی محبت کا دار و مدار کس پر ہے؟ جہاد پر. تو کیسے کرنا ہے جہاد بھی؟ منظم طریقے سے کرنا ہے, سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند کرنا ہے, صف بستہ کرنا ہے. تو قول و عمل میں تضاد نہ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہم کو ثبوت دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت اگر ہم کو حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فی سبیل ہی، یعنی اس کی راہ میں، صفن کا انہم بنیان مرسوس، گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہم کو لڑنا ہے. صف تو ہم کو معلوم ہے، اور مرسوس سیسہ پلائی ہوئی دیوار، را سواد سواد، کسی ایک چیز کو دوسری سے ملانا، چمٹانا، پیوستہ کرنا، دو چیزوں کو باہم جوڑنا، کسی چیز کو مسالہ وغیرہ سے جوڑ کر اسے مضبوط بنانا. تو یہاں پر دراصل ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایک تو ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچنا ہے، جو کہتے ہیں اسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مشکلات آئیں، جب ایک بار کمٹمنٹ کر لیا، جب ایک بار ارادہ کر لیا، تب اس راہ میں چلتے چلے جانا ہے، بیچ راستے میں رکنا نہیں ہے. مشکلات اور مصیبتوں سے گھبرا کر واپس نہیں پلٹنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، استقامت دکھانی ہے. اور چاہے وہ میدان جنگ ہو یا عام زندگی کے معاملات ہوں، ہر وقت ہر معاملے میں استقامت دکھانی ہے کہ ایک مومن کے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائے، تزلزل نہ آنے پائے، وہ جمع رہے اور جڑا رہے، پیچھے نہ ہٹے، اور اس طرح سے لڑے اللہ کی راہ میں، اس طرح سے منظم ہو کہ گویا سامنے والا کو لگے کہ اچھا یہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ کہف میں، جب ذوالقرنین کا واقعہ آیا تھا تو ذوالقرنین نے کیا کہا تھا، وہ قوم سے کہ تم میری مدد کرو اپنے ہاتھ سے. تو انہوں نے لوہے کی دیوار بنائی، اس کے اوپر جو پگھلا ہوا تانبا تھا وہ ڈالا، تو وہ دیوار کیا ہوئی، بہت زیادہ مضبوط ہو گئی. تو اسی کو سیسہ پلائی ہوئی دیوار کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی جس کو مضبوط کرنے کے لیے جب دھات کو پگھلا کر اس پر ڈالا جاتا ہے تو اس کی مضبوطی انتہا کی ہو جاتی ہے، اور اس کو توڑنا ناممکن ہو جاتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. جیسے کہ ذوالقرنین نے خود یہ کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے یہ دیوار جب تک قائم رہنا ہے قائم رہے گی، جب تک میرا رب نہ چاہے، اور جب میرا رب چاہے گا پھر وہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے دیوار کو. تو ہم جانتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا بھی نہیں کرنے پاتے کہ پھر تھک جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اب ایک دن آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوگا تب وہ دیوار میں شگاف ہوگا. تو جو سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہاں تک کہ ناممکن ہوتا ہے. تو اب ہم کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم سب بستہ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کس طرح سے ہم ایک ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ ہم کو آپس کا جو ٹسل ہے، جو تضاد ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. جو مسلکی فرقہ واریت ہے، مذہبی فرقہ واریت ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. ہمارے آپس کے تعلقات بہترین ہوں، مسلمانوں میں خود آپس میں یکجہتی ہو، محبت ہو، اتحاد اور اتفاق ہو. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ صرف چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی وجہ سے، یعنی اب میں نام نہیں لوں گی، ایک چھوٹے چھوٹے ناموں کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی نہیں مل پاتے ہیں. ہم عید ایک ساتھ نہیں منا سکتے. ایک ہی گھر میں بعض اوقات یہ تک دیکھا گیا کہ اگر دو جماعت کے لوگ ہوں تو ایک نے آج عید منائی اور ایک نے کل عید منائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا، کیسے پاسبل ہے؟ تو ہم کو جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، جو اکابرین ہیں، ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے مسجدوں میں، ممبروں پر، گھروں میں، باہر، خطبوں میں، ہر جگہ، کہ سب مسلمان ایک ہوں. یہ مذہبی اور مسلکی فرقوں کو ہم کو بالکل چھوڑنا ہوگا، تبھی ہم بنیان مرسوس ہو سکتے ہیں، یعنی آپس میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو، تو اس کے لیے آپس میں ہمارا عقیدہ، ہمارا مقصد، ہمارا گول، نصب العین، سب ایک ہو، تب یہ کام ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہم کو اپنے اندر سے جو ہماری کھوٹ، کپٹ ہے، کینہ ہے، یہ سب ہم کو نکالنا پڑے گا. ہم کو اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے معاملات کی اصلاح کرنی پڑے گی، تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کیسے کیا تھا نا، کہ جو اوس اور خزرج تھے، آپ دیکھیں کہ کتنی ان کی سال سال سے دشمنی ہوتی آ رہی تھی، لیکن انہوں نے اسلام کی وجہ سے اپنی وہ تمام دشمنیوں کو پس پشت ڈال دیا. پھر آپ دیکھیں کہ کتنے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ اسلام سے پہلے وہ قبیلے آپس میں دشمن تھے، ان کی ایک دوسرے سے دشمنی تھی، لیکن آپ دیکھیں اسلام کے بعد وہ کیسے شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے سے باہم مل گئے، اسلام نے ان کو کیسے جوڑ دیا اور ایک لڑی میں پرو دیا تھا. تو یہ بنیان مرسوس، یہ بہت ہی اہم لفظ ہے کہ ایسے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر، گویا کہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے. تو جب تک انسان کو اپنے مقصد سے انتہا سے زیادہ محبت نہ ہو، یا اس کے اندر دل کے ارادے کی پختگی اور استقامت نہ ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا. یا اس کے اندر ایک ایسا جذبہ پروان چڑھے جو اس کو سرفروشی کی حد تک آگے لے جائے، کہ وہ اپنے اس مقصد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، اپنا مال دینے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو سے اپنے مقصد سے ایسی محبت ہو کہ پھر وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو جب لوگ ایسے کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کو تسخیر کر دیتا ہے. اور دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. اور یہی صحابہ کرام نے کیا. صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا یہ نہیں تھا کہ آپس میں اختلاف نہیں تھا, اختلاف رائے ہوتا تھا ان کا, لیکن وہ اسلام کے کاز کے لیے آپس میں ایک بن جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, آپ دیکھیں کہ ایسے وقت, یقین جانے کہ ایسے وقت ان پر ان کے لیے پاس لیٹر پہنچا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ جنگ جیت چکے تھے اور ان کی پوزیشن ایسی تھی, ایک بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے وہ تھے, سارے لوگ ان کے انڈر میں تھے, اتنی بڑی آرمی ان کے انڈر میں تھی. اور جو غلبہ حاصل ہوا, جو فتح اور نصرت حاصل ہوئی, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی سپہ سالار تھے, انہی کی جو اسٹریٹجی تھی, انہی کی حکمت عملی, یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی مدد کے بعد. لیکن عین جنگ کے میدان میں ان کو وہ لیٹر ملتا ہے کہ آپ کو معزول کر دیا گیا اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہٹایا گیا ان کو, تو یہ نہیں کہ ان کو کوئی دوسرا کوئی عہدہ دیا گیا, نہیں, بلکہ معمولی سپاہی وہ رہ گئے تھے. آپ دیکھیں کہ پوری ہسٹری کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں, سبحان اللہ, کیا کیسا ان کا مزاج ہوگا, کیسے انہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو چینج کر دیا تھا کہ پوری ہسٹری کی کتابوں میں ہم کو کہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ جس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ذرا سا کچھ آبجیکشن لیا ہو, یا ان کی پیشانی پر بل آیا ہو, یا انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بس پھر جتھا بندی کر لی کہ اچھا ساری جنگیں تو میں جتوا رہا ہوں, ہر جگہ میں سپہ سالار تھا اور میری وجہ سے جنگیں جیتی جا رہی ہیں, اور انہوں نے مجھے کیسے ہٹا دیا, اچانک کیوں ہٹایا اور کیا ریزن ہے. لیکن انہوں نے نہ ریزن پوچھا, نہ انہوں نے لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع دیا. ایون لوگ ان کو جب بہکانے لگے, رکسانے لگے, تو انہوں نے کہا کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی, میں اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا, ایز اے سپہ سالار بھی میں اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا اور ایز اے ایک سپاہی بھی میں اللہ کی خاطر لڑ رہا ہوں, چاہے سپاہی بن کر لڑوں یا سپہ سالار بن کر لڑوں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کیا وہ ان کا جذبہ, کیسا ان کا جذبہ ہوگا اپنے اندر, کتنے دل کے اندر ان کی وسعت ہوگی, ماشاء اللہ. تو یہ آپس میں بنیان مرسوس کہ کبھی انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی پلاننگ نہیں کی, کبھی ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا, بالکل بھی نہیں. ہمارے یہاں تو ذرا سا آپ دیکھیں اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ایک جتھا بندی ہو جاتی ہے نا, تو پھر وہ کہاں گیا بنیان و مرسوس. تو اس طرح سے آپس میں مل کر جب تک کام نہیں کریں گے نا, تب تک یقین نہیں کچھ ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا آپس میں مل کر ہم کو کام کرنا ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ جب اینٹ سے اینٹ بنتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب یہ کام ہوتا ہے کنسٹرکشن کا, تو کبھی غور سے دیکھیے گا ان دیواروں کو. مجھے تو ہمیشہ وہ جب دیواریں بنتی ہے تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ مجھے ہمیشہ دیوار بنتے وقت بنیان و مرسوس کا ہی خیال آتا ہے, اور کیسے وہ ایک اینٹ پر دوسری اینٹ جمی ہوتی ہے اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو دیوار کا کیوں کہا گیا کہ ایسے لڑیں جیسے کہ گویا کہ بنیان و مرسوس سی سے پلائی ہوئی دیوار ہے, یا سی سے پلائی ہوئی کی طرح آپس میں ملے ہوئے جڑے ہوئے. تو وہ دیوار کو کبھی آپ غور کریں تو ہم مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کے اس طرح سے مددگار بننا ہے, ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہے, نہ کہ کھینچا تانی کرنا ہے کہ ایک حصہ دیوار کا اس نے توڑ دیا, دوسرا اس نے توڑ دیا. اور جیسے آتے ہیں نا کہ ایک بہت عرصہ پہلے, آج سے 20-22 سال پہلے, کچھ شعر پڑھنے کو ملا تھا اور اتفاق سے وہ اسی وجہ سے یاد رہ گیا تھا کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے صحن میں رستہ بنا لیا. تو جب دیوار گرتی ہے تو پھر ایسی ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کو رونتا ہوا پھیلانگتا ہوا جاتا ہے, پھر لوگ اس کو مزید توڑنے لگتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ اگر ہمارے بیچ میں کوئی دراڑ آ گئی, ایک دفعہ رکھنا آ گیا, تو پھر لوگ اس کو توڑتے چلے جائیں گے, اس کو پھر اور ڈھیلا کرتے چلے جائیں گے, اور وہ دیوار ٹوٹتی چلی جائے گی, تو جو بیریئر ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو آج بھی اسلام کے لیے ہم کو ایک جٹ ہونا ہے, ایک بننا ہے, ایک دیوار کی مانند ایک دوسرے کے اندر پیوست ہونا ہے, نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر ہمیں کھینچنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری راہ میں اس طرح سے ایسے لڑیں گوئے کہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں, صف بستہ ہو کر منظم طریقے سے اللہ کی راہ میں ہم جہاد کریں, جد و جہد کریں, کوشش کریں اس کے دین کے غلبے کے لیے انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو, تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو, حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے, اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کی بات کی جا رہی ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے یعنی بنی اسرائیل, انہوں نے ہر موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو ستایا, چاہے وہ گائے کا موقع ہو, یا منو سلوا کا واقعہ ہو, کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مسلمہ نازل کیا وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے. پانی کے لیے یا ہر چیز کے لیے انہوں نے تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو. ان کے اوپر حالانکہ کی بادلوں کا سایہ کیا گیا, ان کے لیے غذا پرووائڈ کی گئی, لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا ہم یہ کھانا کھا کر تنگ آ گئے, ہمارے لیے کوئی دوسرے کھانے کا انتظام کیجیے. پھر جب ان کے لیے جنگ کے لیے کہا گیا کہ چلو جنگ کرنے کے لیے چلو, تو جنگ کے لیے جانے کو تیار نہیں, کہنے لگے کہ وہاں پر تو بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں, اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو, ہم تو یہیں بیٹھے رہتے ہیں. استغفر اللہ. پھر اسی طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لیے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بخشی فرعون کے ظلم سے اور فرعون کو غرق کیا, تو انہوں نے ایک رب کا تقاضا کر دیا, نعوذ باللہ, کہ اچھا ہمارے لیے کوئی ایک رب بنا دو, اسی طرح گائے کی طرح بچھڑے کی طرح. تو کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یا موسیٰ علیہ السلام کے فالوورس نے ان کو تکلیف نہ دی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو, یہ بنی اسرائیل یہ یہود کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو تکلیف دی, انہوں نے کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کو انہوں نے چھوڑا ہو, کہ انہوں نے اس پر یا الزام بھی لگائے, ان کو تکلیفیں بھی دی, بعض اوقات تو نبیوں کو قتل بھی کیا, ان کے اوپر الزامات لگاتے گئے. تو یہ تو ان کے فطرت کا حصہ بن چکا ہے بنی اسرائیل کے, کہ یہ نبیوں کو ہمیشہ آزار پہنچاتے ہیں اور تکلیف دیتے رہتے ہیں. تو آپ پر بھی یہ جو الزامات لگا رہے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں یا جو بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, اس پر آپ پریشان نہ ہو. یہ بنی اسرائیل کا معمول ہی تھا کہ یہ ہر انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ کرتے آئے ہیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صریح دھوکا ہے, یہ صریح جادو ہے. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے, اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے. یہاں پر دراصل وہ بات بتائی گئی ہے کہ پہلے سے یہ بات موجود تھی پہلے کی کتابوں میں کہ ایک پیغمبر آئے گا, اور انجیل میں یا تورات میں اتنی تحریفات ہو چکی ہیں, اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں, اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خوشخبری موجود ہے اور اس کا ذکر موجود ہے. جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو تھے, چونکہ وہ کتاب کے عالم تھے, وہ تورات کو جانتے تھے, لہٰذا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی اس کو فوراً پہچان گئے, اور اسی بنا پر فوراً وہ ایمان لے آئے اور تصدیق کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دراصل اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دی تھی, اور وہ اس کا نام آپ نے بتایا تھا کہ اس نبی کا نام احمد ہوگا. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ, میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں. کسی تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی ہے. تو احمد یہ جو نام ہے دراصل یہ فاعل ہے, اگر مبالغے کا صیغہ ہو تو معنی اس کے یہ ہوں گے کہ دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا, یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اللہ تعالیٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر یہ مفعول سے معنی ہو اس کے, تو آپ کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف آپ کی گئی اتنی کسی کی بھی نہیں کی گئی, یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی گئی اتنی کسی کی نہیں کی گئی. تو اگر ہم مفعول کے معنی میں لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی, اور اگر ہم اس کو فائل کے معنی میں لیں گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ آپ نے سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے, یعنی آپ سب سے زیادہ تسبیح اور ذکر اور اذکار کرنے والے تھے. تو بنی اسرائیل کی یہاں پر ایک اور نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے تکلیف دی ہی دی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے تکلیف دی, اور عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ خوشخبری ان کے پاس لے کر آئے تھے, تو نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. تو بنی اسرائیل جو انہوں نے نافرمانی کی, ایک نافرمانی تو وہ تھی جو انہوں نے اپنے دور عروج کے شروع میں کی, اور دوسری نافرمانی یہ جو اس دور کے آخری اور قطعی اختتام پر انہوں نے کی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر. اور اسی بنا پر پھر تمام انبیاء کے ذریعے سے ان کے اوپر لعنت کروائی گئی, ایون عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی ان کے اوپر لعنت کروائی گئی. تو اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ, اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے وہ بات کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ پہلے کے جو رسول آتے رہے ہیں وہ صرف اپنی قوم اور اپنے وقت اور اپنے علاقے کے لیے آتے رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم کے لیے نہیں تھے بلکہ پوری انسانیت کے لیے, پوری دنیا کے لیے رسول تھے. صرف اپنے وقت کے لیے نہیں تھے بلکہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے بھی ہوں گے، قیامت تک کے لیے، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور تمام پوری دنیا کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، کافت للناس آتا ہے۔ اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا رہے کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کے تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اس میں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی بات کی تھی کہ میں کوئی نیا دین نہیں لایا ہوں بلکہ وہی دین ہے جو کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اور اس سے پہلے کے جو انبیاء لاتے رہے ہیں۔ اور پھر ایک معنی یہ ہوں گے کہ جو بشارت تورات میں دی گئی تھی وہی بشارت میں ابھی لے کر آیا ہوں، تو تم میری مخالفت نہ کرو، تمہیں تو میری ہیلپ کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، نہ کہ مخالفت کرنا چاہیے۔ یہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق تورات کی دی ہوئی بشارت کی تصدیق کرتا ہوں اور خود بھی ان کے آنے کی بشارت دیتا ہوں۔ ان کی جو کتاب ہے تورات استثنا باب 18 میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تُنہیں خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہوتا کہ میں مرنا جاؤں، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی ان باتوں کی جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت اوس اور خزرج جب یہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے وہاں پر سنا کہ اچھا کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، تو اب دیکھیں اوس اور خزرج فوراً الرٹ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا یہود تو کہتے رہتے ہیں، یہود ہم سے کہتے رہتے ہیں، ہم کو دھمکی دیتے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو یہ عرب ہی کے مقام پر آئے گا اور اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تم سے پھر لڑائی کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہود ہم پر سبقت لے جائے، تو کیوں نہ ہم پہلے اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، جبھی تو وہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، تو یہ بات ان کی کتابوں میں موجود تھی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی تھی اور پہلے تورات میں بھی یہ بات موجود تھی۔ پھر اس میں نام بھی بتا دیا گیا کہ من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اور احمد اور محمد دیکھا جائے تو دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، حمد ہی ہے۔ تو جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ایک وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو اور دوسرا وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو یا جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہو، جیسے کہ مسلم اور ابو داؤد کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ابو موسیٰ شری اس کے راوی ہیں اور یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ بھی ایک نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا کہ انا محمد و انا احمد والحاشر، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں حاشر ہوں۔ اور جبیر بن مطعم کی ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے جس میں انہوں نے یہ نام بتایا ہے، اور حسان بن ثابت نے بھی یہ شعر پڑھا تھا، اللہ نے اور اس کے عرش کے گرد جمگٹھا لگائے ہوئے فرشتوں نے اور سب پاکیزہ ہستیوں نے بابرکت احمد پر درود بھیجا ہے، یہ ان کے اشعار شعر کا مطلب ہے، صلی الالہ من یحف بعرشہ والطیبون علی المبارک احمد، یہ شعر ہے ان کا جس میں احمد کا نام آیا ہے حسان بن ثابت کا۔ اور عرب کے لٹریچر میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سے پہلے کسی کا بھی نام احمد نہیں رکھا گیا، یہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کا نام احمد رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد سے جب اللہ کے رسول کا نام رکھا گیا تو اس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں نے نام رکھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو فگر ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے مسلمانوں میں وہ محمد ہے یا احمد ہے، یا ہمارے یہاں پر ضرور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر محمد اور احمد نام نہیں بھی ہے تو نام کے آگے لگاتے ہیں، جیسے محمد لگایا اور اس کے آگے کچھ اور نام رکھا، پھر یا تو احمد لگایا، تو اس طرح سے محمد اور احمد یا تو کم از کم آگے لگایا جاتا ہے یا پیچھے لگایا جاتا ہے یا پھر پراپر وہی نام رکھا جاتا ہے، اور آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ نام محمد اور احمد ہے الحمدللہ۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو تورات اور انجیل میں تحریفات ہو چکی ہیں اور یہ کتابیں اپنی اصل زبان میں لکھی نہیں گئی، کیونکہ جیسے تورات جو نازل ہوئی تھی یا انجیل جو نازل ہوئی تھی وہ سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی انجیل، تو سریانی زبان میں تو انجیل لکھی نہیں گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سال کے بعد، ان کی اوپر اٹھائے جانے کے کئی سال کے بعد انجیل لکھی گئی اور دوسری زبان میں لکھی گئی، یعنی جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں نہیں لکھی گئی اور دوسری زبانوں میں لکھی گئی۔ اور کئی ہمیں انہی کی کتابوں کے ابھی بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بشارت ہے. جیسے کہ ایک انہی کی کتاب کا ایک باب ہمیں ملتا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے اندر ہے. اور ایک اور جو ہمیں پتہ چلتی ہے بات، کئی واقعات ملتے ہیں اور کئی ایسے حوالے ملتے ہیں، لیکن ایک اور جو ہمیں جملہ ملتا ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بشارت دی گئی کہ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. ایسے کئی ہم کو واقعات ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ عیسائیوں نے مانا نہ یہودیوں نے مانا. جیسے کہ ان کی ہمیشہ کی تاریخ رہی ہے کہ وہ رسولوں کا انکار ہی کرتے رہے یا رسولوں کو جھٹلاتے رہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو صحیح سوچ رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے تو فوراً اس بات کو مان لیا، جیسے عبداللہ بن سلام تھے انہوں نے مان لیا، نجاشی جو تھا جو کہ عیسائیوں میں سے تھا، تو جب جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کی دربار میں تقریر کی تھی تو وہ فوراً اس بات کو سچ مان گیا کہ واقعی میں یہ بات حقیقت ہے، سچ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے. تو نجاشی نے اپنے دربار میں جب بلایا تھا لوگوں کو، اور جب ان لوگوں نے تقریر کی اور سورہ مریم وہاں پر پڑھی، تو اس نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنی تو اس نے کہا مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده اشهد انه رسول الله وانه الذي نجد في الانجيل وانه الذي بشر به عيسى ابن مريم. مسند احمد کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نجاشی نے کہا تھا کہ مرحبا تم کو اور اس ہستی کو جس کے ہاں سے تم آئے ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں، اور وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دی تھی. تو یہ قصہ ہم کو احادیث سے بھی ملتا ہے اور سیرت کے واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نجاشی نے اس بات کی گواہی دی اور تصدیق کی کہ یہ وہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جن کا ذکر ہمیں انجیل میں ملتا ہے اور جن کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت انجیل میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہ لوگوں نے مانا نہ قبول کیا سوائے چند ایک کے. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. اب بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر جھکانے کی دعوت دی جا رہی ہو. یعنی ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی لیکن انہوں نے اس کو نہ مانا اور اللہ کے نبی کو جھوٹا قرار دیا، نعوذ باللہ، ان کو سحر مبین کہا یا جھوٹا کہا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے اپنے نبی پر اس کو بھی گھڑا ہوا کلام کہنے لگے، یعنی یہی یہود اور نصارہ. تو اس سے بڑھ کر پھر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ بات صحیح ثابت کی. یہ لوگ تو اللہ کے رسول پر الزامات لگا رہے تھے، آپ کو جھوٹا کہہ رہے تھے، آپ کے اوپر نازل ہونے والے کلام کو مشکوک ٹھہرا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کو اپنے نور سے تشبیہ دی ہے، دین اسلام کو. اب آپ سوچیں کہ دین اسلام کو اپنے نور سے تشبیہ دی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، یعنی اپنے پروپیگنڈے سے، اپنی یہ جھوٹی باتوں سے، جھوٹے الزامات سے یہ دین کو دراصل ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پھیلا کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. وہ آتا ہے نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کہ آج کتنی بھی یہ مخالفت کر لیں، کتنا بھی کچھ کر لیں، لیکن اسلام تو پھیل کر رہے گا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام دوسرے مذاہب پر غالب کر کے رہے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ابھرتا ہے. جتنا اس کو مٹانے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، جتنی کوششیں صرف کرتے ہیں، آج اسلام کے خلاف جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، آپ پوری دنیا پر نظر ڈالیں، ایک عام سا شخص بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کو دنیا کے سامنے ایک ان کی بری تصویر پیش کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اتنی کسی اور کے لیے نہیں ہو رہی ہوں گی. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی لوگ کثرت سے اسلام قبول کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین فطرت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، اور یہی غالب ہو کر رہے گا. آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر دیکھ لیں یا نیشنل لیول پر دیکھ لیں، ہر طرف سے پروپیگنڈا، ہر طرف سے اسلام کے خلاف باتیں، ہر طرف سے اسلام کے ماننے والوں کے خلاف پروپیگنڈا۔ مسلمانوں کو ہر جگہ مشکل ہے، نہ ان کو جابس ملتی ہیں، نہ ان کی کہیں عزت ہے، نہ ان کو پذیرائی ملتی ہے، ان کے کام کو نہ سراہا جاتا ہے، نہ ان کی ریسرچ کو دیکھا جاتا ہے، نہ ان کی تحقیقات کو آگے لایا جاتا ہے۔ بس مسلمان کا نام آگے سمجھے تو ختم، نہ اس کے لیے جاب، نہ اس کے لیے کوئی ترقی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا اسلام ان کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اس طرح سے جو یہ کوشش کر رہے ہیں، تو کیا اسلام ختم ہوتا جا رہا ہے یا ختم ہو جائے گا؟ یہ تو خام خیالی ہے، اور یہ تو ایسا ہے نا کہ جیسے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے والی بات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کتنا بھی چاہیں لیطفئوا نور اللہ، بجھانا چاہیں اپنی پھونکوں سے، اپنے منہ کی باتوں سے، اپنے پروپیگنڈے سے، اپنے تمام کاموں سے، لیکن متم نور ہی، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا۔ اور چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، تو کافر تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام پھیلے، یا اسلام کا بول بالا ہو، اسلام سربلند ہو، یا اسلام کو ماننے والے سربلندی کی طرف جائیں، وہ تو کوشش کرتے رہیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو کام ہونا ہے کیسے ہوگا یہ کام؟ کیا آپ کی اور میرے صرف دعا کر لینے سے، یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے ہو جائے گا؟ جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اسکالرز کہتے ہیں نا کہ آج ماؤں کی جو کوک ہے وہ بانج ہو گئی ہے، ویسے ویسی جنریشن، ویسے لوگ، ویسے بچے، ویسی ہماری نسل جو ہے آنے والی، ویسی پیدا نہیں ہو رہی ہے، ان کی تربیت ویسی نہیں ہو پا رہی ہے۔ بچے تو ہیں، لوگ تو ہیں، لیکن وہ اس لیول کے ویسے نہیں ہیں جیسے کہ صحابہ کرام تھے یا بعد کے ہمارے اسلاف تھے۔ تو آج ماؤں کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے اندر وہ جذبہ شوق پیدا کرے جس میں دینی تعلیم و تربیت ہو۔ آپ دیکھیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو میدان جنگ میں بھیج دیں، بات یہ ہے کہ میدان جنگ تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو ہم کو یہ جو تہذیبوں کی جنگ چل رہی ہے، نظریات کی جو جنگ چل رہی ہے، ابھی تو ہم کو یہ تہذیب اور نظریات کی جنگ میں ہی حصہ لینا ہے۔ ہمیں بتانا ہے کہ کون سی تہذیب فلاح پانے والی ہے، کون سی تہذیب کامیاب ہے، کون سی تہذیب میں فلاح کا راستہ ہے۔ اور یہ نظریات، یہ فکر، یہ سوچ، ہمیں یہ تبدیل کرنا ہے، ہمیں یہ اسلامی بنانا ہے۔ آج ہم کو ہمارے بچوں کے اندر وہ اسلامی نظریات، اس کے سوچ کو پختہ کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قانون بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے ہمیں، اس پر ہمیں ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں کتنے کام کرنا ہے آپ بتائیں؟ ہر شعبے میں ہمیں کام کرنا ہے، ہر فیلڈ میں ہمیں قدم جمانا ہے۔ ہماری آنے والی جنریشن کو ہمیں ایک بہترین سوچ دینی ہے، ایک ان کے اندر صحیح فکر پیدا کرنی ہے، طلب اور تڑپ پیدا کرنی ہے، ان کے اندر شوق اور جذبوں کو پروان چڑھانا ہے، تو ہم بھلا چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ کتنا کچھ ہمیں کرنا ہے آپ بتائیں۔ اس کے لیے پہلے ہم ماؤں کو بدلنا پڑے گا، ہم ماؤں کو اپنے جو ترجیحات ہیں ہماری وہ چینج کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے آپ کو، ہم نے بس صرف کچن اور شاپنگ اور بس گپ شپ میں ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا، اس میں مصروف کر لیا ہے۔ ہم اس کو چینج کریں، اپنی پرائیورٹیز کو ہم دیکھیں، اپنے ٹائم کو ہم مینج کرنا سیکھیں، ہم دینی تعلیم کو حاصل کرنے والے بنیں، ہمارے گھر میں اپریشیٹ کیا جاتا ہو بچوں کو دینی معاملات میں، اگر کوئی وہ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس کے اوپر انعامات دیے جاتے ہوں۔ بہت سارے کام کرنے، یقین جانے کوئی ایک شعبہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم کو ایک الگ سے ٹائم رکھنا پڑے گا، الگ سے ہمیں بات کرنی پڑے گی ان ساری آیات پر۔ یہ ساری جو آج کی آیات ہیں سورہ صف کی، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں کچھ ایسا ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا کہ ہم یہ تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں، اپنے آپ کو ہم منظم کر سکیں تاکہ یہ کام ہو۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، تو ہمیں کام بہت زیادہ کرنے ہیں۔ بس ہم کوشش کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم کو ہمارا رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو باقی دوسرے جتنے جو جھوٹے ادیان لوگوں نے پھیلا رکھے ہیں، جھوٹے نظریات پھیلا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا اس لیے تاکہ رسول کے ذریعے سے یہ کام ہدایت کا عام ہوتا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے یہ کام کیا کہ ابھی جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان ہوا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مکہ فتح کروایا, پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ آس پاس یہ سب بڑھتے گئے, 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوئی, پھر اس کے بعد یہ پھیلتا گیا الحمدللہ, اور کس طرح سے یہ بشارت پوری ہوئی کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں روم اور ایران اور آس پاس کے سارے علاقے فتح ہو چکے تھے, ماشاءاللہ سبحان اللہ, اور کتنی دور تک اسلام کی حکومت پہنچ چکی تھی, اسلامی حکومت پہنچ چکی تھی, اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تھا. تو یہ بشارت اتنی جلد پوری ہوئی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ایک خوشخبری تھی دراصل مسلمانوں کے لیے کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا, اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جو چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا دیا تھا, چراغ تھا, یہ کس طرح سے ایک سورج کی مانند روشن چراغ بن گیا, سبحان اللہ. یہ دین اور یہ چھوٹا سا چراغ, جب یہ اسلام کا پودا, ننھا سا پودا, یہ عرب میں اس کا آغاز ہوا, شروع ہوا, تو ہر طرف سے آندھیاں اور طوفان تھی اس کو بجھانے کے لیے, ہر کوئی کوشش کر رہا تھا, یہود, نصارہ, مشرکین, منافقین, ہر طرف سے, چاروں طرف سے اس پر یہ لغار تھی کہ کسی طرح سے اس ننھے سے دیے کو بجھا دے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس روشنی کو پورا کیا اور ہر طرف اسلام کا اجالا پھیل گیا الحمدللہ. ایکچولی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کو بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دین غالب ہو, اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو, اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی سب سے بلند اور بالا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک اسلام کا قانون, اسلامی شریعت نافذ ہو, اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہو, اور سارے بندے چونکہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, اس کے اطاعت گزار ہیں, اور ہونا بھی چاہیے بندوں کو, تو وہ اللہ کی بات سن کر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے والے بنے, انسان خود نعوذ باللہ خدا نہ بن جائے, جیسے کہ دوسرے لوگوں نے کیا, فرعون تھا, نمرود تھا, یہ سارے بادشاہ جو گزرے یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا بنا بیٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں بندے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن کے رہیں, اس کے نائب بن کے رہیں, اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے بنے, تو اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو, یہ مقصد ہے اصل میں دین کو ظاہر کرنے کا, دین کو غالب کرنے کا. اور مسلمان اپنی پوری زندگی کی کوشش اور جدوجہد جو لگاتا ہے اور کرتا ہے, وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین سربلند ہو, اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو, اس کے نزدیک زمین اور جائیداد کوئی معنی نہیں رکھتے. اور مشرکوں کو کتنا بھی ناگوار گزرے, کیونکہ مشرک تو چاہیں گے نہیں نا کہ ایک اللہ کی عبادت ہو, ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو, یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, لہٰذا مشرکوں کو تو یہ ناگوار ہی لگے گا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ بھی بہت ہی پیاری آیت ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. یہ وہی والی بات ہے جو ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھی تھی, آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہاں پڑھا تھا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کر لیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر چونکہ تجارت کا لفظ ایسا خوشکن ہے جو ہر انسان کو سننے سے اچھا لگتا ہے, کیونکہ تجارت میں ظاہر سی بات ہے فائدے کی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے نا, چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو. تو یہاں تجارت کی بات کی گئی ہے اور اس کو تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے, اور تجارت ہم میں سے ہر کوئی کرنا چاہتا ہے, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں منافع ہو, اضافہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسی تجارت نہ بتاؤں میں تم کو جو تمہیں کامیاب کرتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے, جو آخرت میں تمہیں جہنم سے بچا لے. تو کیا ہے پہلا سب سے اس میں اصول؟ ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر, پھر اللہ کی راہ میں جہاد اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی. یہی وہ چار چیزیں ہیں جس کو کہا گیا کہ اگر تم یہ چار چیزیں کرو گے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے پھر بچا سکتی ہیں, تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد ہے, اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے, یہ چار چیزیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارا ایمان تو ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر بھی, بس صرف اور دو چیزیں مزید کیا کرنی ہے, مجاہدہ کرنا ہے, جہاد کرنا ہے, کس سے؟ اپنے مال سے بھی اور اپنے جان سے بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جب تک اللہ کی راہ میں جد و جہد نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچنا ہے جو عذاب علیم سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہوگی. صرف مال لگا دینا بھی کافی نہیں ہے اور صرف جان لگا دینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ دونوں چیزیں چاہیے، دونوں چیزیں درکار ہیں. تو بدلے میں پھر کیا ملے گا مزید؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکین طیبہ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنت تمہیں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کی طرف سے یعنی جو دوسری چیز تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں عطا کرے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت مل رہی ہے، گناہوں کی بخشش مل رہی ہے، جنت میں داخلہ مل رہا ہے، جنتیں بھی ایسی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، وہ مساکین طیبہ پاکیزہ گھر یعنی رہنے کی جگہ، اور جنات عدن. یہ جو جنت عدن ہے ہم سب جانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے، اور اس کی اسپیشلٹی ہم کو بتائی گئی ہے نا کہ اس کا جو اندر باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے. سبحان اللہ. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ سب سے بڑی عظیم کامیابی. تو سبحان اللہ، صرف دو کام کرنے ہیں، اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنا، اور بدلے میں اتنی ساری نعمتیں، اتنی زیادہ خوشخبریاں مل رہی ہیں. تو آپ بتائیے یہ تجارت، یہ سودا فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر کمٹمنٹ ہمارا کیا ہے؟ آپ کا اور میرا کمٹمنٹ کیا ہو پھر یہاں پر؟ ہم تیار ہیں اس تجارت کے لیے؟ ہم تیار ہیں اس سودے کے لیے؟ کیا ہمیں چاہیے یہ کامیابی؟ تو پھر اس کے لیے ہم کو اپنا آپ لگانا پڑے گا، کمٹمنٹ کرنی ہوگی. اور پھر کمٹمنٹ کیسی کرنی ہوگی؟ دل و جان سے. یہ نہیں کہ صرف زبانی دعوے، لپ سروس نہیں چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، وہ منافقین کے لیے ہے لپ سروس. اللہ تعالیٰ کو مومنوں سے عمل چاہیے، کام چاہیے، استقامت چاہیے. اور پھر جو دوسری خوشخبری ہے یعنی دنیا میں حاصل ہونے والی فتح، وہ بھی ملے گی. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور فتح، یعنی جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے، اس کی دین کی مدد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں فتح اور نصرت سے نوازے گا. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ محمد میں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. پھر ایک جگہ اور ہم نے پڑھا تھا سورہ حج میں کہ ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز، کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اسے فتح قریب یہاں پر قرار دیا ہے. تو اس سے مکہ کی فتح مراد ہے، پھر اس سے روم اور فارس کی فتح بھی مراد ہے، جو عظیم الشان فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئی خلافت راشدہ کے دور میں، الحمدللہ. اور پھر جنت ملے گی مرنے کے بعد. تو دنیا میں فتح اور نصرت ہے، اور پھر آخرت میں جنت ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھے تھے کہ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. مومنوں کو اللہ تعالیٰ ضرور غلبہ عطا فرماتا ہے، ضرور ان کی مدد فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے قول اور فعل میں ہمارے تضاد نہ ہوں. اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو یہاں پر ہمیں ہدایت دی گئی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، اور وہی غالب ہو کر رہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اس کے لیے تو پورا ابھی مزید ایک گھنٹہ درکار ہے، لیکن ہم اس کو مختصراً لے کر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو ہم اس آیت کی تشریح بعد میں کبھی کریں گے. لیکن سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ پرسنلی مجھے یہ آیت بہت زیادہ پسند ہے، کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کونو انصار اللہ، کہ بن جاؤ اللہ کے مددگار، ہو جاؤ اللہ کے مددگار، یا ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار. جیسے کہ نیچے ہی عیسیٰ علیہ السلام کریں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حواریوں سے کہ من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا، تو حواریوں نے جو جواب دیا تھا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار. ایکچولی دیکھا جائے تو یہ ہیروز ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوالی تھے وہ بھی ہیروز تھے، اور انہی کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا مسلمانوں کو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے اور جب آپ نے اس دین کی دعوت کو پیش کیا، تو آپ دیکھیں کہ جو سابقون الاولون، جو ہمارے ہیروز تھے، جو انصار تھے اللہ کے دین کی راہ میں مددگار، ان کی وجہ سے یہ دین پھیلا اور آگے بڑھا. سابقون الاولون. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے، کون ہے جو مجھے اس دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنے پاس بلائے. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ہر قبیلے والوں کے پاس جا جا کر پوچھ رہے تھے، لیکن کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا اور کوئی آپ کو اپنے یہاں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو جس وقت، جب بیت عقبہ اولی کے وقت کی بات ہے، کہ جب انصار وہاں آئے تو انصار نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار بنتے ہیں، ہم آپ کو اپنے یہاں بلاتے ہیں. اور اللہ کے رسول اس وقت ان سے کہا تھا کہ دیکھو، تم اگر مجھے بلا رہے ہو تو یہ جان لو کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی تمہیں جان اور مال سب کچھ پیش کرنا پڑے گا. لیکن انصار اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، جیسے کہ سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دین کی دعوت و تبلیغ میں مددگار بننے کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا، تو آپ نے ایام حج میں کہا کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، اس لیے کہ قریش مجھے فریض رسالت ادا نہیں کرنے دیتے. حتیٰ کہ آپ کی اس پکار پر مدینے کے اوس اور خزرج نے لبیک کہا، آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا، اور آپ کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں. چنانچہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ کی اور آپ کے تمام ساتھیوں کی پوری مدد کی، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ہی انصار رکھ دیا، اور اب یہ ان کا علم بن گیا، رضی اللہ عنہم و رضوا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آج ہم جیسے ہی انصار ذہن میں آتا ہے تو صرف مدینہ کے لوگ یاد آتے ہیں نا، انصار. ان کا نام ہی انصار بن گیا اور یہ ان کی نشانی بن گیا انصار، حالانکہ ان کے نام کچھ اور تھے لیکن ان کو انصار کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے، اور انصار کا جب بھی ذکر آتا ہے آپ دیکھیں کیسے ذہن میں تصویر ہمارے آتی ہے نا، تصور جو آتا ہے کہ بہت ہی نرم دل، بہت ہیلپ کرنے والے، بہت مدد کرنے والے، بہت عاجزی والے، اپنی جان قربان کر دینے والے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے، ایسے تھے انصار. سبحان اللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان حواریوں کی بھی تعریف فرمائی ہے، ہمارے لیے ایز اے رول ماڈل ان کو پیش کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. اور اسرائیلی روایت سے جو پتہ چلتا ہے کہ 12 لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 12 لوگوں سے کیسے اس دین کو بڑھایا، کہ سب سے زیادہ جو اس وقت ماننے والے دیکھے جاتے تھے دین کے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے ماننے والے تھے، یعنی عیسائی تھے زیادہ تر لوگ. تو جو یہود تھے جنہوں نے انکار کیا تھا، ان یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا. یہ جو بات یہاں پر ہے نا کہ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. تو جو ایمان لانے والے تھے یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، اور پھر ان حواریوں نے وہ تبلیغ اور دعوت کا کام کیا، تو وہ 12 لوگوں سے کئی لوگوں تک یہ دین پہنچ گیا. سبحان اللہ. تو صرف وہ 12 لوگوں نے اتنا کام کیا تھا، آپ سوچیں کیسے انہوں نے کام نہیں کیا ہوگا. اور اس وقت یہ یہود ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو یہود کی طرف سے بھی ان کو چھپنا چھپانا تھا اور چھپ چھپا کر کام کرنا تھا، اور صرف 12 لوگ تھے، چند لوگ تھے، تو انہوں نے یہ کام کیا. تو آپ دیکھیں کہ کبھی بھی تعداد پر نہ جائیں. تو جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان ہو، تبھی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. دو چیزیں ہیں، اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد، اور پھر اللہ کے رسول کے مددگار ہمیں بننا ہے. تو مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص حواریوں کی طرح انصار اللہ، یعنی اللہ کے مددگار بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے اور ہم غالب ہو سکتے ہیں. تو یہ جو کونوا انصار اللہ اور من انصاری اللہ، یہ دو لفظ قابل غور ہیں، اور نحنو انصار اللہ یہ تیسرا لفظ اور زیادہ اہم ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی اس میں صدا کیا ہونی چاہیے، آپ کی طرف سے جواب کیا ہونا چاہیے. اللہ نے موقع دیا تو ہم لوگ اس کو کبھی ڈسکس کریں گے. بہت مختصرا ہم یہاں پر جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا بہت ہو چکا ہے. تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیے. آج ہر طرف سے صدا آ رہی ہے، آج ہر طرف سے ہمارے دین کو ہماری ضرورت ہے. ہمارا دین ہمارے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے آج، جیسے کہ والدین کے ہوتے ہوئے اگر بچے یتیم ہو جائے تو کتنے بڑے دکھ اور ظلم کی بات ہے نا. تو ہمارے ہوتے ہوئے آج ہمارا دین بھی یتیم ہے. ہر طرف سے تقاضا ہے کہ ہم اپنی جانیں، اپنے مال پیش کریں اللہ کی راہ میں، قربانیاں دیں. اب ہم میں سے کون ہے جو انصار بننا چاہتا ہے، ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں نام لکھ دیا، سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ہمیشہ حواریوں کی تعریف ہوئی ہے، اور حواری ہور سے نکلا ہے۔ بعض لوگ کہتے کہ چونکہ یہ لوگ کپڑے دھویا کرتے تھے، یہ سفید لباس پہنتے تھے، لہٰذا اس لیے ان کا نام حواری پڑ گیا، ہور، سفید لباس والے۔ بہرحال جو بھی اس کے معنی رہے ہوں، ہمیں اس کی اتنی فکر نہیں ہے، ہمیں مین تو بات سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو حواری تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، یہ مددگار تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیرو بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہمارے لیے رول ماڈل۔ تو ہم کو صحابہ کرام جو کہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے، وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے جو اصل ہیروز ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور یہ حواری ہیں۔ تو ان حواریوں کی تو ہمیں تفصیل نہیں ملتی ہے، ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، ہمیں صحابہ کرام کی تفصیل ملتی ہے، اور صحابہ کرام بھی وہ حواریوں ہی کی طرح مددگار بنے تھے اللہ کے رسول کے۔ تو لہٰذا جب صحابہ کرام کی سیرت ہمارے سامنے ہے تو وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور انہی کی سیرت کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ تب میرا اور آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے، آپ بتائیں؟ نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، دین کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ تو بہرحال چونکہ یہ لوگ، ان کو جو حواری کہا گیا، انہوں نے خالص ہو کر اللہ کے دین کی مدد کی تھی، بالکل ہی بے لوس ہو کر، کوئی دنیا میں غرض نہیں تھی، جس طرح سے دھوبی کپڑے کو دھو کر بالکل سفید کر دیتا ہے اور ہر داغ اور دھبا نکال دیتا ہے، تو یہ جو حواری تھے انہوں نے بھی ہر طرح سے خالص ہو کر اللہ کے دین کی مدد کی، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، کوئی ان کے دل میں کھوٹ کپٹ نہیں تھی، کوئی دنیا میں غرض نہیں تھی۔ جس طرح سے آٹے کو چھان کر بھوسی نکال دی گئی ہو، اسے ہوارا کہتے ہیں، تو اسی معنی میں پھر یہ اس کے معنی ہوتے ہیں، خالص دوست اور بے غرض حامی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی جو نشاندہی کی ہے اور جو ان کا نام رکھا ہے، وہ حواری رکھا ہے، اور حواری ہور سے ہے، جس کے معنی سفیدی کے ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جب کپڑے کو دھویا جاتا ہے تو چونکہ وہ بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور ہر داغ و دھبا نکل جاتا ہے، تو یہ حواریوں نے بھی اپنے آپ کو دین کے لیے مخصوص کر لیا تھا، خالص کر لیا تھا، اور اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کی تھی۔ اب یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کا مددگار کہا گیا ہے جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائیں، یا اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور کفر کو ختم کرنے کے لیے جو جدوجہد کریں، کوشش کریں، اور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کریں۔ پہلے آل عمران میں بھی اس طرح کا مضمون آ چکا ہے، سورہ حج میں بھی گزر چکا ہے، سورہ محمد میں، سورہ حدید میں، سورہ حشر آیت نمبر 8 میں گزر چکا ہے۔ تو آپ یہ ساری ایک دفعہ اس پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے تو اول سے لے کر آخر تک سب کے سب مسلمان بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے، انسانوں کی کوششوں کے ذریعے سے یہ کام آگے بڑھے اور پھیلے، تاکہ جو یہ نئے کام کریں گے ان کو پھر اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے، انعامات سے نوازے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنا مددگار کہا ہے کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار۔ تو ہم سب جانتے کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ کسی کام کے لیے اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کو ایک شرف بخشنے کے لیے، انسانوں کو شرف بخشنے کے لیے یہ کام انسانوں کے سپرد کیا گیا، تاکہ وہ یہ کام کر کے اپنے درجات کو بڑھا سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا آنر اور کتنا بڑا درجہ دیا گیا، اگر ہم یہ کام میں لگتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں اور اس جدوجہد میں ہم اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور اپنی جو بھی ہماری توانائیاں ہیں، ہماری انرجی ہے، وہ اس کام میں صرف کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا آنر ہے یہ کہ اللہ کے مددگار، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں مددگار، سبحان اللہ، یہ بہت بڑا آنر ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ آنر ملے، ہم بھی حواریوں میں ہمارا شمار ہو، یا ہم بھی نصارہ میں شمار ہو سکیں، ہم بھی انصار بن سکیں، اور ہم بھی پھر انصاری کہلائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو، اور اس آخرت کی کامیابی سے ہم کو اللہ تعالیٰ ہمکنار کرے، اور ایسی تجارت ہم کریں جس میں کوئی نقصان نہیں، لن تبور، جس میں کوئی گھاٹا نہیں، بلکہ فائدے کا ہی یہ سودا ہوگا کہ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنا، یہ چار چیزیں ہیں۔ تو آپ یہ چار چیزیں یاد رکھ لیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور جان اور مال سے جہاد، یہی چیز ہمیں کامیاب کر سکتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم کو ویسے ہی مسلمان بنائے جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہو انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.